बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ान और निहायत रहम वाला है। हिदायत की जिम्मेदारी हमारी दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें आएगा सिवाय बदबख्त शख्स के जिसने झुठलाया, और उस तक्वा को महफूज रखा जाएगा जो अपने लेकर पाकीजगी का एहतियात के उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है दी जाए सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी और अनकरीब वो
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तीसरी मजलिस। जी हाँ सामिन, उनकी आज की तीसरी और हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम को हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसको अंजाम देने वाला है और अच्छी बात से हसीन उसको बोलने वाला है और इल्म से बढ़कर करने वाला है। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की का तर्जुमा समाअत फरमाया। आयत नंबर 12 से आखिर तक की तिलावत कर रहे थे जनाब करीम मंसूरी। सामईन मीडियम वेव में 765 और इस पर पेश की जा रही हैं। हमारी वेबसाइट sahertv.ir। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अहमियत से नावाकिफ हो स्वाई का सजावार है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सूरत की खूबी जाहिरी हुस्न है, अक्ल बातनी खूब। अब पेश खिदमत है हमारी इस वक्त की नशरियात में, अभी थोड़ी ही देर में आप आलमी, उसके बाद पेश खिदमत है ना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उसके बाद पेश किया जाए और कलाम नूर के बाद नशर होगा प्रोग्राम सुबह, और नशरियात के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे एक इक्तबास, हजरत अली कुफरान नेमत जवाल नेमत का सबब। अब पेश खिदमत हैं आलमी खबरें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ جنگی اور انسانیت کے خلاف وحشیانہ جرائم، غزہ کے مختلف علاقوں میں رہائشی ناگزینوں کے مراکز پر بمباری۔ تکرار کے موضوعات میں غزہ میں انسانی المیہ کی روک تھام اور جنگ بندی بھی شامل ہے کی صحافیوں سے گفتگو۔ غاصب سینی حکومت کے برے دن آنے والے ہیں۔ ایرانی وزارت اور عام انتخابات 8 فروری جاری کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن کے سربراہ کی لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرماز غزہ سے۔ سینی ماہ کے مظالم کے دوران مختلف رہائشی ہے۔ گزشتہ چند گھنٹے کے دوران سینی جنگی طیاروں اور توپ خانے نے وسطی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے وسط میں المغازی کیمپ پر سینی میں 3 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ جنوب میں اور مصر کی سرحد کے قریب رفح کے وسط میں واقع یبنا کیمپ میں بھی ایک رہائشی مکان پر بمباری، 7 افراد شہید و زخمی ہوئے۔ رہائشی علاقوں اور خان یونس شہر کے مشرقی حصے پر بھی دریاسنا فرشت کے 7 اکتوبر سے غزہ پر سینی حملوں میں منگل تک 16,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 1,000 افراد ابھی بھی۔ سینی حکومت نے مغربی کنارے میں واقع طول کرم کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق سینی حکومت کی کم سے کم طول کرم پر حملہ کر کے اس شہر کو اپنے محاصرے میں لے لیا، ناگزیر کیمپ کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اس درمیان ان کے درمیان ہوئی غاصب سینی فوج نے طول کرم شہر میں لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی بھی لگا دی اور سینی فوجی ایمبولینسوں کو بھی شہر میں داخل ہونے نہیں دیا۔ غاصب سینی فوجیوں نے نور شمس کیمپ پر حملے کے دوران 5 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر نور شمس کیمپ کے اطراف میں کئی بم دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں اور استقامتی مجاہدین نے غاصب سینی فوجیوں کی گاڑیوں کو دھماکہ خیز مواد کا نشانہ بنایا ہے۔ کس کی غاصب اور جابر سینی حکومت کے فوجیوں کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر بمباری اور وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 350 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس طرح غزہ کے شہداء کی تعداد 17,177 ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 46,000 سے زائد ہو گئی اور اب تک 6,500 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سینی حکومت نے طوفان الاقصی آپریشن میں اب تک 1,500 سینیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے، جبکہ سینی فوج بھی غزہ میں اب تک اپنے 413 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر چکی ہے۔ غزہ میں 3,000 سے زائد سینی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ سینی حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار ہلاک و زخمی ہونے والے سینی فوجیوں کی حقیقی تعداد سے کہیں کم ہوتے ہیں۔ ایک سینی ذریعے نے رپورٹ دی ہے کہ 100 سینی فوجیوں کی آنکھوں پر چوٹ آئی ہے، جبکہ کچھ فوجی اپنی آنکھوں کی روشنی سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایران اور روس کے مذاکرات کا اصلی موضوع مسئلہ فلسطین، غزہ پر فوری طور پر بمباری بند کرانے کی کوشش، غزہ کے عوام کے محاصرے کا خاتمہ، فلسطینی عوام کی انسان دوستانہ امداد اور فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے روس کے لیے روانہ ہونے سے قبل تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر کہا کہ ان کا دورہ ماسکو روسی صدر کی دعوت پر علاقے کے حساس ترین مسائل پر تبادلہ خیال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کی توسیع کے مقصد سے انجام پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اہم ترین مسئلہ کہ جس کے پورے علاقے اور امت مسلمہ اور تمام حریت پسند انسانوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، وہ جرائم ہے کہ جن کا ارتکاب غزہ کے عوام اور مظلوم و نہتے فلسطینیوں کے خلاف نہایت بے دردی سے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایران اور روس کے مذاکرات، فلسطین، غزہ پر فوری طور پر بمباری بند کرانے کی کوشش، غزہ کے عوام کے محاصرے کا خاتمہ، فلسطینی عوام کی انسان دوستانہ امداد اور فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ غاصب سینی حکومت کے وحشتناک دن آنے والے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں غزہ اور غرب اردن کے مغربی کنارے کی تازہ ترین صورتحال اور فلسطینیوں کے خلاف غاصب سینی حکومت کی جاری جارحیت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے غزہ اور غرب اردن میں نہتھے فلسطینیوں کے خلاف جاری سینی وحشیانہ جارحیت کی شدید مذمت کی اور جنگی جرائم، نسل کشی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں روکے جانے کے لیے عالمی برادری کے فوری اور مؤثر اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں فریقوں نے اسی طرح فلسطینی عوام کے لیے انسان دوستانہ وسیع امداد بھیجے جانے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے غزہ کے شہریوں کے خلاف سینی جارحیت بند کرانے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی کوششوں کی حمایت کی اور بین الاقوامی برادری کی توجہ کے مرکز کی حیثیت سے غزہ اور غرب اردن میں سیاسی رائے حل کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مجوزہ قرارداد پر توجہ مرکوز کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ میں سینی حکومت کے جنگی جرائم اور علاقے میں کشیدگی کا اصلی ذمہ دار امریکہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے نسل پرست اسرائیلی حکومت کی بے دریغ حمایت اور اس کو وسیع پیمانے پر خطرناک ترین بم اور مہلک ترین اسلحہ دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اس لیے غزہ میں جنگی جرائم اور علاقے میں کشیدگی کا اصلی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن غزہ اور غرب اردن میں سینی حکومت کے ہاتھوں جنگ اور جرائم نیز فلسطینیوں کی نسل کشی کی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ان حالات میں علاقے کی سلامتی کی بابت اس کا اظہار تشویش ایک تلخ مذاق اور امریکی حکومت کی کھلی منافقت کا ثبوت ہے۔ یمن نے ایک بار پھر سینی اہداف پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ یمنی فوج نے سینی حکومت کے خلاف ایک بے حد منفرد کارروائی انجام دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج کے میزائل یونٹ نے سینی حکومت پر کئی بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ ان میزائلوں سے مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں واقع ایلات شہر کے ام الرشراش علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فوج اسی طرح بحیرہ احمر میں سینی بحری جہازوں کو روکنے کا کام جاری رکھے گی یہاں تک کہ غزہ میں سینی جارحیت کا خاتمہ ہو جائے۔ انصار اللہ یمن کی ویب سائٹ نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ مقبوضہ فلسطین پر یمن کی مسلح فوج کا تازہ حملہ طوفان الاقصی کے آغاز کے بعد سے یمنی فوج کی سینیوں کے خلاف 12ویں کارروائی تھی۔ یورپی یونین نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کے شق نمبر 99 کے تحت سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے سیکرٹری جنرل کے اقدام کی حمایت کر دی ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے یورپی اراکین سے اپیل کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کی شق نمبر 99 کو فعال کرنے کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش کے اقدام کی حمایت کریں۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر یقین دہانی کرائی ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن کے سربراہ سکندر سلطان راجا نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ پولنگ 8 فروری 2024 کو ہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے اچھی طرح واقف ہے اور وہ پرامن نیز شفاف انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے قومی الیکشن کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ آئندہ چند روز میں الیکشن شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے اور حتمی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست تلنگانہ میں کانگریس لیڈر ریونت ریڈی ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ حیدرآباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس لیڈر اے ریونت ریڈی نے جمعرات کو عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ حیدرآباد کے ایم ایل بی اسٹیڈیم میں ریاستی گورنر ڈاکٹر تاملسیائی سندر راجن نے اے ریونت ریڈی کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا۔ اطلاعات کے مطابق ریونت ریڈی کے ساتھ 10 دیگر وزراء نے بھی عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ بھٹی وکرما مارک نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا۔ کانگریس قائدین میں پارٹی صدر ملک ارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور کرناٹک کے نائب وزیر اعلی ڈی کے شیو کمار بھی تقریب حلف برداری میں موجود تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، ذرا تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔ تصور پہ حقیقت کا گمان، میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو، تعبیر کرو. میں تصور میں قدم باس ہوا، درگزر میری یہ تقصیر کرو، درگزر میری یہ تقصیر کرو. ہر گھڑی وہ تصور میں علی، ہر گھڑی وہ تصور میں علی، نقش دل پر وہی تصویر کرو، نقش دل پر وہی تصویر کرو. سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو.
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں.
ہم حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ رحمان کی 46-53 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اور جو شخص بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو دو باغات ہیں، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے، اور دونوں باغات درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے، ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، ان دونوں میں ہر میوے کے جوڑے ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے.
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت میں مجرمین کو ملنے والی سزاؤں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اب ان آیات کریمہ میں اہل بہشت کو ملنے والے اجر و ثواب کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے جنت کی بعض بے مثال اور شوق انگیز نعمتوں کو بیان کیا ہے. البتہ آیتوں کے متعارف طریقے کے مطابق ایمان اور عمل صالح کو جنت میں داخل ہونے کے معیار قرار دینے کے بجائے خدا پر ایمان کے نتیجے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو خالق کائنات کے حکم کی نافرمانی کا خوف ہے.
سامعین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ عوام میں سے بعض گروہ خدا عبادت دوزخ کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض گروہ جنت کی لالچ میں عبادت پروردگار انجام دیتے ہیں، جبکہ حقیقی مومن خدا کی عبادت اس لیے بجا لاتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں. البتہ یہ خوف خداوند عالم کی مقام و منزلت کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کی ذات کی بنا پر، کیونکہ خداوند عالم کی ذات اقدس مایا خوف نہیں ہے. جس وقت انسان اس غیر محدود ذات اور اس کی لامتناہی عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. خدا ترس افراد اس لیے خدا سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ خداوند عالم ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور بندوں کو ہر حال میں برے کاموں کے انجام دینے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ان کی بیجا باتوں کو بھی سنتا ہے. جیسے کہ ایک بیٹا ایک برا کام کرتے وقت اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے، اگرچہ وہ کوئی تنبیہ بھی نہ کرے. بہرحال خدا کا خوف خود گناہ اور جرم سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. پروردگار عالم سے اولیاء خدا کا حیا کرنا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ یہ لوگ ہر غیر پسندیدہ کام سے دور رہیں، اگرچہ وہ کام گناہ شمار نہ ہو. سامعین، فطری بات ہے کہ جو شخص اس منزل پر پہنچ جائے تو خداوند عالم بھی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گا، اور جنت میں نہ صرف ایک باغ بلکہ دو باغ، بلکہ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ اس کے لیے آمادہ کر دیں. ایسا باغ کہ جو چشموں اور نہروں سے سیراب ہوں اور انواع و اقسام کے میوے اہل بہشت کے لیے آمادہ ہوں.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں پر رحمتوں کا مظہر ہے اور اس کی ذات اقدس قابل خوف نہیں ہے. البتہ خداوند عالم کی عظمت و مقام و منزلت کے اعتبار سے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے کی معرفت اس بات کا باعث بنے گی کہ اہل ایمان اپنے رفتار و کردار کو محفوظ رکھیں اور جرم و گناہ اور نافرمانی کرنے سے خود کو بچائیں. بہشت میں انواع و اقسام کی نعمتیں اور بے شمار فراوانی ہے، اور اہل بہشت ہمیشہ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ذرہ برابر بھی تھکن اور ملال سے دوچار نہیں ہوں گے.
سامعین، آئیے اب سورہ رحمان کی 54-61 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے.
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
یہ لوگ ان فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر اطلس کے ہوں گے، اور دونوں باغات کے میوے انتہائی قریب سے حاصل کر لیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان جنتوں میں محدود نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو انسان اور جنات میں سے کسی نے پہلے چھوا بھی نہیں ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں اس طرح کی ہوں گی جیسے سرخ یاقوت اور مونگے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟
سامعین، کلام نور پروگرام آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں جنت کی بعض نعمتوں جیسے اہل بہشت کا چشموں کے کنارے خوبصورت باغوں میں سکونت اختیار کرنا اور انواع و اقسام کے پھلوں سے بہرہ مند ہونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب ان آیات کریمہ میں اہل بہشت کے حالات کے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ نہایت ہی پرسکون ماحول میں اپنے بستروں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے مکمل آرام و سکون اور آسائش کی نشانی ہے۔ پھر یہ آیتیں بہشت کے باغوں کی خصوصیات بیان کرتی ہیں کہ درختوں کے پھل ہمیشہ ان کی دسترس میں رہیں گے۔
سامعین، آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، مومنین جنت میں تنہا نہیں ہوں گے بلکہ خداوند عالم نے ان کے لیے بیویاں معین کی ہیں تاکہ ان کی مونس و ہمدم ہوں، پاک و عفیفہ بیویاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہایت ہی لطیف و خوبصورت کہ اہل بہشت ان سے لذت حاصل کریں گے اور ان کی عیش و عشرت اور خوشی مکمل ہوگی۔
خداوند عالم جنتی بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ صرف اپنے شوہروں کو دیکھیں گی اور دوسروں سے چشم پوشی کریں گی۔ ان عورتوں نے اپنے شوہروں سے پہلے کسی سے بھی جنسی رابطہ پیدا نہیں کیا ہوگا اور صرف اپنے شوہروں سے ہی عشق و محبت کریں گی، اسی وجہ سے وہ دوشیزہ ہیں اور کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، وہ ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ چونکہ جنت گناہ جیسے نامحرم کی طرف دیکھنے یا غیر شرعی طور پر جنسی روابط پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے، شاید یہ آیتیں دنیا میں مومن عورتوں کی خصوصیات بیان کر رہی ہیں کہ عورتیں ان خصوصیات کی وجہ سے جنت میں جائیں گی۔ یہ آیت کریمہ اپنے اختتامی مرحلے میں ایک قانون کلی کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خداوند عالم کے نزدیک ایک بھی نیک عمل فراموش نہیں ہوگا، اور خداوند عالم نیک لوگوں کو اجر و ثواب عطا کرے گا دنیا میں دنیا کی مناسبت سے اور آخرت میں آخرت کے مناسب، اور جنت اہل احسان پر خداوند عالم کا احسان ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ دنیا میں حرام چیزوں سے چشم پوشی کریں گے، لہٰذا پروردگار عالم بہشت میں انہیں اخروی لذتیں فراہم کرے گا۔ پاکیزگی، خوبصورتی اور لطافت جنتی بیویوں کی خاص صفتیں ہیں، اور وہ عورتیں کہ جو پاک دامن اور لطافت سے سرشار ہوں گی، وہ دنیا میں بھی اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ خداوند عالم کے فرامین و احکام پر عمل کریں، اور جس نے احسان و نیکی کی ہے اس کے ساتھ احسان و نیکی کریں، اور ہرگز دوسروں کی نیکی کو فراموش نہ کریں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے غلام نہ بنو، کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ عصر حاضر میں جتنا آزادی بشر کے بارے میں لکھا اور کہا جاتا ہے، شاید ہی انسانی تاریخ کے کسی اور دور میں اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی ہو۔ اہل بیت علیہم السلام کے مثالی معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی آزادی سے مالا مال ہے۔ اس میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی ذاتی اور معنوی آزادی سے لے کر سیاسی آزادی پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد سمجھنے کا شعور اور سلیقہ پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ آزادی کو حکمراں کی جانب سے لایا ہوا ایک تحفہ جانے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی آزادی تک پہنچنے کے لیے معنوی آزادی بھی ضروری ہے، یعنی انسان اپنی قید اور اسارت سے بھی آزاد ہو جائے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام سخت اور دشوار ترین حالات میں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ جب سہل بن حنیف نے مدینے میں معاویہ کے ساتھ لوگوں کی ملاقات کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگے ہیں اور گمراہی اور جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ سیاسی امور میں آزادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق انتخاب کا حق ہوتا ہے، تاکہ ایک صالح قائد کا انتخاب کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے گھرانے سے لے کر ایک بڑی جماعت تک کے لیے ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے ہر طرح کی سستی اور بے انضباطی سے بچاتے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نیک صالح قائد کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ملک میں ایک رہبر و قائد کی جگہ اس محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر کے آپس میں ملاتی ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو سارا سلسلہ بکھر جائے گا اور پھر ہرگز دوبارہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا سے ڈرو اور اپنے رہبر اور پیشوا کی اطاعت کرو، کیونکہ صالح قوم عادل پیشوا کے ذریعے سے نجات پاتی ہے اور فاسد قوم فاسد پیشوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں مثالی معاشرے کی تشکیل کا ایک اہم ذریعہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، جس کے سائے میں اس کے اصلی مقصد یعنی قانون الہی کو بھی اجرا کیا جا سکتا ہے۔ آپ عملی صورت میں خلافت اسلامی کو قبول کرنے کی ایک اہم وجہ بھی یہی نفاذ شریعت ہی بتلاتے ہیں۔ اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثالی معاشرے میں سعادت مند زندگی کے حصول کے لیے قانون کا نفاذ ضروری ہے، وگرنہ معاشرہ بربادی کے دلدل میں گر جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، اور جن فرائض کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، کہ کوئی شخص ان کے اتباع کیے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مثالی معاشرے میں قانون ہی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں برابری اور مساوات قائم کر دیتی ہے اور ہر طرح کی تبعیض ختم کر کے ایک صالح معاشرہ وجود میں لاتی ہے۔ آپ اپنے پیغام میں مالک اشتر کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون میں مساوات سے کام لو، کیونکہ قانون کے آگے سب برابر ہیں، اور دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، کیونکہ حکم الہی کا نفاذ وہی کر سکتا ہے جو حق کے معاملے میں مروت اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور لالچ کے پیچھے نہ دوڑتا ہو۔ مثالی معاشرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ حاکم عوام کی حق بات کو دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے اور ان کے حق اور عدالت آمیز مشوروں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی فلاح اور بہبود کی جد و جہد میں رہتا ہے۔ یہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہیں ہے جہاں حق اور حقیقت کا گلا گھونٹا جاتا ہے، بلکہ یہاں ہر چیز کا محور اور مرکز حق ہے۔ پس مثالی معاشرے کا محور حق ہے، یہاں ادنا فقیر سے لے کر اعلیٰ حاکم تک سب کے سب حق بیانی میں یکساں ہیں۔ یہ معاشرہ اس زاویے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے، چونکہ عصر حاضر میں مثالی معاشرے کا پرچم اٹھانے والے مغربی تہذیب کے حامی محض باطل کی ترویج میں مصروف ہیں، اور یہ معاشرہ حق تلفی میں اول درجے پر ہے، جبکہ انہیں دین اسلام کے اس حق مدار اور حق محور معاشرے پر ایک بار پھر سے غور کرنا چاہیے، جہاں حق بولا اور حق سنا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا ہے اور باطل کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان عباس صاحب محلہ دوسی پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے وابستگی بہت قدیمی ہے، ہم تو ریڈیو زاہدان بھی سنتے تھے، پروگرام بہت عمدہ نشر ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی بہت اچھے تھے اور دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خاص کر صبح امید، دفاع مقدس، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور بزم دوستہ میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم رضوان عباس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، وہ تجارت کے لیے ملکوں ملکوں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اگلے تجارتی سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ یکایک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر اس سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر کے دوران ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں سامان نہ لوٹ لیں۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ تجارتی سفر کتنا طویل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب وہ اپنا سرمایہ سکوں کی صورت میں بطور امانت بھی کسی کے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے کئی ٹن لوہا خریدا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس بطور امانت رکھ دیا کہ سفر سے واپسی پر اس سے لے لے گا۔ تاجر یہ سوچ رہا تھا کہ لوہا دوسری چیزوں سے بہتر ہے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ آگ لگے اور نہ پرانا ہو، ٹوٹ پھوٹ کا بھی کوئی خطرہ نہیں، بھاری اتنا ہے کہ کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دوست کو خدا حافظ کہا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک سال تک سفر میں رہا اور جب اپنے وطن واپس پہنچا تو اسے پتا چلا کہ لوہے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تاجر نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اپنے دوست سے لوہا واپس لے کر فروخت کر ڈالے، لہٰذا سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا اور اسے اپنی امانت کا سوال کیا۔ تاجر نے سلام دعا کے بعد اپنے قدیمی دوست سے کہا کہ میں اپنا لوہا لینے آیا ہوں۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھایا، اس کی خاطر تواضع کی اور پھر کہنے لگا، میرے پیارے دوست، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تمہارا لوہا اپنے گھر کے گودام میں رکھ کر تالا لگا دیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارا لوہا چوہے کھا گئے ہیں، اب سوائے افسوس کے میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر تاجر سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اس نے اپنے دوست کو اس خیانت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور اپنے دوست سے کہنے لگا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ چوہوں کو لوہا بہت پسند ہوتا ہے، جہاں ملے ہڑپ کر جاتے ہیں، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دھوکے باز آدمی کو تاجر کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص بھی کتنا احمق ہے، چوہوں کی بات پر یقین بھی کر لیا، چلو رات کے کھانے پر اسے روک لیتا ہوں تاکہ اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اب بھی باقی رہ گیا ہو تو وہ بھی دور ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے تاجر سے کہا، ہماری تمہاری ملاقات بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، کیوں نہ تم آج یہیں ٹھہرو اور رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تاجر نے کہا کہ تمہاری دعوت کا بہت بہت شکریہ، آج تو مجھے ضروری کام ہے، رات کا کھانا تو میں تمہارے ساتھ نہیں کھا سکتا، البتہ کل دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر تاجر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دھوکے باز دوست کا نو عمر بچہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا، اس نے بھی موقع غنیمت جانا، اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا اور بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بچے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ کل رات تک اس کا دھیان رکھنا اور اسے گھر سے نکلنے نہ دینا۔ اگلے دن وہ پھر اپنے دوست کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا دوست اپنے بچے کی گم شدگی پر بڑا افسردہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے جو ہی تاجر کو دیکھا تو کہنے لگا، میرا چھوٹا بیٹا کل سے کہیں کھو گیا ہے، پورا شہر چھان مارا، کہیں پتہ نہ چل سکا، مجھے معاف کر دو، میں آج تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، تمہارے بچے نے دھاری دھار قمیض اور کالے رنگ کی کوٹ پہنی ہوئی تھی؟ یہ سن کر اس نے بڑی بے قراری سے کہا، ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ تاجر نے کہا، کل جب میں تمہارے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا ایک بچے کو اپنی چونچ میں دبائے اڑا جا رہا ہے۔ بچے نے ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ سن کر دھوکے باز آدمی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور بڑی گرجدار آواز میں کہنے لگا، پاگل احمق دیوانے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ چھٹاک بھر کا کوا بھی من بھر کے بچے کو چونچ میں دبا کر لے جا سکتا ہے؟ تاجر نے کہا، میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس شہر میں چوہا ٹنوں کا لوہا کھا سکتا ہے، وہاں چھٹاک بھر کا کوا من بھر کے بچے کو لے اڑتا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، چوہے نے تمہارا لوہا نہیں کھایا، میرے بچے کو لے آؤ اور اپنا لوہا واپس لے جاؤ۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے دعائے کمیل کا ایک اقتباس۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے دعائے کمیل کا ایک اقتباس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانسا جل ثناؤك غلسا مبتدئا وتطولت متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون من لي، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم.
Thank you.